نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 14 پارے کا آخری رب ہے. سورة نحل کی آیت نمبر 88 سے شروع کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے میں جو وہ دنیا میں برپا کرتے تھے. یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے ناشکری کرنے والوں کو دنیا میں ہی عذاب کا شکار کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان خود رکے. ان کے دو گناہ تھے, ایک کفر اور صدو. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. بعض لوگ صرف خود دین سے رکتے ہیں لیکن بعض اس سے بڑھ کے دوسروں کو بھی روک لیتے ہیں. خود رکنے والے کون سے ہیں؟ کسی مجبوری سے, کسی خرابی سے رکے, وہ زبان بند رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے کہنے پر یا ہمارے اس کام کے نہ کرنے پر دوسرا نہ کہیں کام چھوڑ دے. کچھ ہوتے ہیں وہ اپنے بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے پھر اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے ہیں, دیکھو نا یہ بھی تو غلط ہے نا, وہاں دیکھو نا وہ یہ بھی تو ٹھیک نہیں کرتے نا. ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹلی وہ دوسرے کو اس دین کے کام سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن یہی انصاف کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں خود دین سے رکنے والوں میں نہ کرے اور اپنی ناسمجھ باتوں سے دوسروں کو روکنے سے بچائے. خاص طور پہ جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں, اور آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت جو قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں, آپ کو کوئی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. مثلاً آپ کوئی قرآن کا کورس کرتے ہیں, کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں آتے, نہیں آنا چاہتے, آپ سست ہو گئے, کبھی اپنی زبان سے دوسرے کو کوئی نیگیٹو جملہ نہ بولو. لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اس میں انس ہے نا, تو یہ اکیلا نہیں رہ سکتا. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بے چین ہوتے ہیں دوسرے بھی پڑھیں, اور آپ چھوڑتے ہیں تو آپ بے چین ہوتے ہیں کہ دوسرے بھی چھوڑیں. گلٹ بڑا ہوتا ہے نا, لوگوں کو کیا بتائیں کہ تم کیوں نہیں جا رہی. تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارا لکھا جاتا ہے, سوچ کے بولے, ورنہ کل ایک گناہ نہیں, زدناہم عذاباً فوق العذاب, عذاب کے اوپر عذاب ہوگا ان کے اس فساد سے. کیونکہ جب لوگ دین سے رکتے ہیں نا تو اس سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے کچھ مناظر دکھائیں گے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو ان کے مقابلے میں شہادت دے گا, اور ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے, اور اسی گواہی کی تیاری کے لیے ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے, اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. یہ کس کی بات ہے؟ انبیاء کرام کی بات ہے. قیامت کا دن ہوگا, وہ نبی جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں لوگوں کے لیے لگا دی ان کو اللہ کی بات بتانے کی, صاف مکر جائیں گے. اللہ تعالیٰ قوم نوح کو لائے گا اور پوچھے گا, الم یاتیکم نذیر, کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب اس دن انکار کی تو مجال نہیں, لیکن اب اپنا جرم سامنے ہے تو کہیں گے نہیں اللہ کوئی نہیں آیا. اللہ فرشتوں سے کہیں گے نوح کو بلا کے لاؤ, اے نوح آپ گئے تھے دنیا میں. آپ سوچیے ذرا نوح کے لیے وہ کتنا بڑا معاملہ ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کو کہا جائے کہ یہ سونے کا ایک سیٹ ہے, یہ آپ حفاظت سے ذرا ریسیپشن پہ دے دیں, اور ریسیپشن پہ بعد میں جا کے پوچھا جائے کوئی آیا تھا دینے, تو کہ نہیں آیا تھا, کیونکہ ہمارے اوپر بات آئے گی. تو سونے کا سیٹ تو بڑی چھوٹی چیز ہے, نبوت کی امانت اور لوگوں کی ہدایت کی امانت تو بہت بڑی ہوتی ہے. تو جب لوگ جھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو بلائیں گے, وہ کہیں گے اللہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں وہ کام نہ کروں جو آپ نے کہا. اللہ کو سب پتہ ہے لیکن اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرے گا. کہیں گے جی اللہ تعالیٰ میں آیا تھا, کہا گیا کوئی گواہ پیش کرو. پھر امت مسلمہ آئے گی, یہ میں اور آپ ہم سب اس دن قیامت کے دن گواہ بنا کے پیش کیے جائیں گے. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں حضرت نوح آئے تھے. اب ان کی قوم کہے گی لو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو, تم تو 2002 میں تھے اور 2010 میں تھے اور 12 میں تھے, ہم تو اتنے پرانے تھے. تو پھر وہ قوم کہے گی کہ ہم اس کتاب کی بنیاد پہ گواہی دیتے ہیں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہیاں دیں گے. کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں امت مسلمہ کو. لیکن جنہوں نے کتاب پڑھی نہیں, سمجھی نہیں, صرف سادہ پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر انگلیاں پھیرتے رہے, وہ کیسے بتائیں گے کہ یہ سب کچھ ہوا؟ لہٰذا ہم سب کو قیامت کے دن کی جواب دہی سے دنیا میں ہی فکر کرنی ہے. دوسری بات دیکھیں کہ اس آیت میں قرآن کی اللہ تعالیٰ نے چار خوبیاں بیان کی، آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، تبیان اللی کلی شعین، نمبر ایک، یہ کتاب ہر چیز کو بیان کرتی ہے کلیئر کٹ، زندگی کیسے گزارو، جیو کیسے، مرو کیسے، کھاؤ کیسے، سو کیسے، پیو کیسے. جیسے کسی بھی شہر میں آپ جائیں تو آپ وہاں کی کوئی گائیڈ لیتے ہیں کہ ادھر شہر میں بازار کدھر ہیں، ہوٹلس کدھر ہیں، ہاسپٹل کدھر ہیں. تو یہ قرآن جنت کی بکلیٹ ہے، ہینڈ بک ہے، یہ آپ کو اس کے سارے راستے بتاتی ہے. آپ بتائیے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں. کتنوں کو آتی ہے یہ سورت نحل کی آیتیں بغیر ترجمے کے پڑھے سمجھ؟ الا ماشاء اللہ، نہیں آتی نا. تو آج ہماری اکثریت کا حال کیا ہے کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھ رہے ہیں. اسی لیے تو قرآن ہمیں کسی چیز سے روکتا نہیں، اور ہم دوسروں کے ساتھ ہی جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. دوسری چیز خودن گائیڈ بک ہے، کیسے جیو، کیا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں روڈ میپس دکھاتے ہیں. پھر وہ رحمہ، رحمت کب بنتی ہے؟ جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. وہ بشرا للمسلمین، اور آخری بات بشرا، دل کھل جاتا ہے. آپ اس قرآن کی محفل میں بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو ایسے لگے گا کہ آج میں نے کوئی خوشی کی خبر سنی ہے، حالانکہ کوئی خبر نہیں سنی ہوتی. اور آپ نے بھی اسی بارے اس کا تجربہ کیا. اس وقت ہم صرف خلاصہ کر رہے ہیں، آپ ایک ایک آیت پہ گھنٹوں بات کر چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ کس طرح یہ قرآن بندے کو ارد گرد کی غموں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے محفوظ کر دیتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت سورۃ نحل کی بہت ہی زیادہ اہم، مشہور اور قابل عمل آیت ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھتا ہے. یہاں اس آیت میں تین باتوں کے کرنے کا اور تین باتوں سے رکنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یعظکم لعلہم یتذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. یہ آیت خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے. حضرت عثمان بن مزون نے اسی آیت کو پڑھ کر ایمان قبول کیا، اور اس کے اندر کئی ڈیٹیلز آتی ہیں جو ہم کر چکے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جو دکھ کی بات ہے کہ یہ آیت جن تین کاموں کا حکم دیتی ہے، نمبر ایک عدل، لوگوں کو انصاف دو، حق دو، احسان کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. کیا جمعت مسلمہ کا ان تین کاموں پہ عمل ہے؟ ہمارے ہی مرد جمعہ پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں، ان کو اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا. اور کیا فحش، منکر اور بغی سے ہم رکے میں؟ سوچنے کی بات ہے. اس سے سمجھیے کہ جب سمجھ نہیں آتا یا سمجھ آتا ہے تو اس سے انسان کے عمل میں کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. اس کے بعد اگلی چند آیات جو ہیں یہ کمٹمنٹ کر کے نہ نبھانے کا جرم بیان کر رہی ہیں. وعدے کر کے، عہد کر کے توڑنا اللہ کی نظر میں کیسا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو. ہم نے کوئی باندھا؟ لا الہ الا اللہ. ہم جو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، تو کیا ہم یہ عہد پورا کرتے ہیں؟ دن میں کتنی بار ہم اپنی اس عہد کو توڑتے ہیں، ہر بندہ سوچ سکتا ہے. اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، کفیل بنا چکے ہو. اور یاد رکھو کہ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے. ولا تکونوا کاللاتی نقضت غزلها من بعد قوة انکسا، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا پھر آپ ہی سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کا آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اور ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اس آیت میں وعدہ کر کے توڑنے کو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی تمثیل سے بیان کیا. بعض تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں مکہ میں ایک عورت تھی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا چلی تھی، سارا دن بیٹھ کے سوت کاٹتی، لمبے لمبے دھاگے جب بن جاتے اس کے بعد رات کو اس کو بیٹھ کے سارا پھر کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈال دیتی. وہ تو چلی تھی، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں. رمضان آتا ہے ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، اور عید کی رات اس کو لے کے چاند رات کے نام پہ کیا کچھ کر کے اس کو کاٹ کوٹ کے رکھ دیتے ہیں. ہم آج نیکیاں کرنے میں بھی بہت تیز ہیں ماشاء اللہ، لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتے، ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں بہت سارے ہمارے عمل ہمارے بد عملیوں کی وجہ سے. تو کبھی بھی کوئی کام کرنے لگے گناہ کا تو سوچیں میری اس سے کون سی نیکیاں کم ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا، بہت پیاسے تھے، بھوکے بھی تھے، گرمی بھی تھی، اور عرب کی گرمی آپ شاید تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اتنے پیاسے تھے، کسی کے گھر میں گئے، انہوں نے دودھ میں پانی ڈال کے ان کے سامنے رکھا، यानी कच्ची लस्सी आप कह लें इसको, और उम्र पीने लगे हैं और अभी खून भरा नहीं कि उसको फिर रख दिया। कहा क्या हुआ? कहा कि पीने लगा था, सिर्फ ये ख्याल आ गया कि कहीं कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझे ये ना कहे कि उमर तेरी सारी ज़िंदगी की नेकियों के बदले में मैंने उस गर्मी की दोपहर में तुझे ठंडा दूध पिला दिया था और आज तेरी नेकियों का मेरे पास कोई मोल नहीं। इतना वो डरते थे। सुम्मा लतुसलुन्नयौमैज़ेनानिन्नाइम, आज हम नेमत इस्तेमाल करते हुए नहीं डरते, हम गुनाह करते हुए नहीं डरते, और किस तरीके से नेकियां कर कर के तोड़ते हैं। और ख़ास तौर पे आप लोग जो अब कुरान पढ़ चुके हैं, बहुत सोच के काम किया करें। आपका एक एक कॉल, एक एक फेल दूसरों को दीन से करीब करेगा या दूर करेगा। कमिटमेंट करें, मौत के ऊपर ले के उसको पूरा करें। अल्लाह के नबी तो बैत लेते थे और सहाबा किराम कहते थे हम मौत पे बैत लेते हैं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ेंगे। जंगे यरमूक के किस्से पढ़ लीजिए, चार सहाबी यके बदीगरे कट गए लेकिन झंडा नहीं गिरने दिया। दीन के काम इस कमिटमेंट के बगैर नहीं होते। दीन टोस्ट की तरह हल्के हाथ से पकड़ने वाली चीज़ नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी, आएगी मुश्किल, नामुमकिन है कि इसमें मुश्किल ना आए, लेकिन असल बात क्या है? आजमाइश है। वलौ शा अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, और अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में कोई इख्तलाफ ना हो तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में ढालता है और जिसको चाहता है राह रास्त दिखाता है। और ज़रूर तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल होगा। और ऐ मुसलमानों, तुम अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का ज़रिया न बना लेना, कहीं ऐसा न हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए और तुम इस जुर्म की पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका बुरा नतीजा देखो और सख्त सजा भुगतो। अल्लाह के अहद को थोड़े से फ़ायदे के बदले में ना बेचो। जो कुछ अल्लाह के पास है वो उससे बहुत बेहतर है अगर तुम जानते, और जो कुछ तुम्हारे पास है वो तो खर्च हो जाने वाला है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बचने वाला है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, बड़ी प्यारी आयत है। मा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाहि बाक। सोचिए तो सही, आज दुनिया में दूसरों को धोखा दे के अगर चार पैसे ले भी लेते हैं कितने दिन रहेंगे? पिछले धोखों से ली हुई चीज़ें हैं पास क्या जो ये रहेंगी? दुनिया की चीज़ों पे मर मिटते हैं, कहते हैं हाय मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे पढ़ना है, मेरा स्टैंडर्ड अच्छा होगा, मेरे घर में अच्छा फर्नीचर आएगा, फिर क्या होगा? कब्र में जाएगा? दुनिया में ये चीज़ें छूट जाती हैं, अल्लाह के पास जो है वो बाकी रहेगा। एक तो अल्लाह के पास वो है ना जो अल्लाह की ज़ात से है, जो अल्लाह ने पैदा किया हुआ जन्नत और सब कुछ। दूसरा इसके अंदर वो भी आता है कि जो हम अल्लाह के रास्ते में नेकियाँ कर रहे हैं, सदका जारिया का कोई काम करते हैं, खुद लोगों की फलाह बहबूद का काम करते हैं, इंशाल्लाह बाकी रहेगा। इतना प्यारा वादा है इसके अंदर कि मैं उतना थोड़ी दूंगा जितना तुमने किया, मैं तो उससे भी अच्छा दूंगा, तुम्हारी सारी नमाजों को तुम्हारी उसे एक बेहतरीन नमाज के बराबर कर दूंगा जो तुमने कभी बड़े दिल से पढ़ी थी। हम नेकी भी करते हैं तो हमेशा एक ही तरह की नेकी थोड़ी करते हैं, कभी नेकी बहुत दिल से करते हैं, कभी नहीं करते अच्छे से। अल्लाह भी अहसनी मा कानू पे ले आएगा, स्टैंडर्ड रेस कर देगा। जैसे वो कहते हैं ना कि इस एक चीज़ के स्टैंडर्ड पे सबको कर दो, सबको एक स्टैंडर्ड पे ले आओ। अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसा कर ले, वरना हमारी तो नेकियां भी ऐसी हैं कि उस पर भी इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। हमारे तो नेक कामों के बीच में भी इतने गुनाह हैं, अल्लाह ताला बंदे को बहुत तसल्ली देता है। फिर दिल में आता है क्या ऐसा औरतों के साथ भी होगा या सिर्फ मर्दों के साथ? का फिक्र ना करो, मना मिला सालेहन मिन ज़करे ना उनसा बहू वह मोमिनुन। असल बात यह, और रियायत हाईलाइट क्या बल्कि डबल हाईलाइट कीजिए, इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी नवीद है। और वो क्या कि जो शख्स भी नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, यानी औरत और मर्द की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है नेकियों में। दुनिया में अल्लाह ने औरत और मर्द को काम चलाने के लिए थोड़ा बहुत अगर रुतबा दिया है, लेकिन नेकियों में ऐसा नहीं कि जन्नत में कोई मर्दों की जन्नत आला हो और औरतों की कम हो। नहीं, औरत है या मर्द, बशर्ते कि वो मोमिन हो। इसको हाईलाइट कीजिए, शर्त क्या है? ईमान हो, नेकियां करें, आप जितनी मर्जी चैरिटी वर्क करें, जलजला जदगान की मदद करें, सोशल हेल्प करें, लेकिन ईमान लाएं। आज हम नॉन मुस्लिम को ज़बरदस्ती धकेलते हैं जन्नत में, कहते हैं देखो इतने अच्छे काम करते हैं, तो अल्लाह कहते हैं कि शर्त क्या है कि वो मोमिन हो। मिलेगा क्या? फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम इसे दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ऐसे लोगों को इनके अजर इनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक बख्शेंगे। वल्लाही अल्लाह का ये वादा बहुत सच्चा है, अल्लाह पाकीज़ा ज़िंदगी देगा। आपको तो पता नहीं पता लगता कि नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी पहली ज़िंदगी से कितनी पाकीज़ा हो गई, किसी ने बात की, कहने लगी जब कुरान में आई शुरू में तो बस दोस्तों ने कहा नहीं ये ना करो, बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, ये होगा वो होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे हुआ, और आज तो देखे अब वो मुझे पता चला कि वो फलां की मेहंदी थी, उन्होंने मुझे तो बुलाया ही नहीं, उनको दुख हुआ, हाय कल तक तो मेरे बगैर कोई महफिल नहीं सजती थी और आज देखो इन्होंने मेरे बगैर ये कर लिया। तो मैंने उनको ये मिसाल दी, मैंने कहा अल्लाह आपको खुद पाक कर रहा है, पहले होता था बुलाते थे तो क्या करते थे, कहेंगे फिर झूठ बोलते थे, कभी बहाना बनाते थे, अच्छा नहीं वो नहीं, कभी चले भी जाते थे तो बाद में गिल्ट होता था, ये क्या किया वो किया, तो मैंने कहा अल्लाह आपको पाक करे। आप बताइए कि आप इस कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, कितनों को आपने सालगिरह पे हैप्पी बर्थडे का, हाँ कितनों को आपने हर वक्त ये गम रखा, मैंने देखा है कुछ लोगों का हर वक्त एक ही गम था, उसका मौका आ रहा है, उसकी पार्टी, उसकी दावत है। मैं इस वक्त इसके खिलाफ बात नहीं कर रही, ना हम इस पर कोई बात करते हैं, लेकिन सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, ज़िंदगी कितनी पाकीज़ा हो गई, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपका अपना दिल, देखिए जो असल कुरान आता है तो आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं, और जब जाहिरदारी होती है ना तो लोग आपको इंजॉय करते हैं। किसी ने कहा कि अमेरिका की बात है कि शादी पे होटल का बिल जो उन्होंने शादी का एक खाने का दिया वो $1,00,000 पे किया, कैन यू बिलीव इट, 1 लाख आपके पता नहीं 5-6 लाख होंगे, मेरा ख्याल आप कहेंगे कि ये भी कौन नहीं ज़्यादा, लेकिन नॉर्वे में जितनी महंगाई उसके हिसाब से तो यहाँ की भी मैंने सुना है एक एक शादी पे इतने लाखों लग जाते हैं, 80 लाख या कितना भी है, उस्तान में कितने घर बन जाते हैं, 1 करोड़ के करीब सिर्फ आप एक खाना खिला रहे हैं, आप एक छोटा सा गांव बात कर सकते हैं, कितनी बच्चियों की शादियां हो सकती हैं। लेकिन होता क्या कि ज़िंदगी में जब खुराफात शामिल होती हैं तो ज़िंदगी खूबसूरत बड़ी लगती है, लेकिन इंजॉय कोई नहीं करते, जो आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकते हैं वो अल्लाह ही आपको करवाता है। फ़ल अनोखी अन्ना हो हयातन तैयबा, सब गंदी चीज़ें आपसे निकल जाती हैं, सोचें पाक, दिल पाक, आंखें पाक, गंदी चीज़ें आप नहीं देखते, गंदी चीज़ें आपका सुनने को दिल नहीं चाहता, और मज़े की बात है ये इतना गैर महसूस तरीके से होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, और इससे बढ़ के वाला नजियन न हो मजरम, अभी अजर तो पीछे है। इमाम इब्ने तैमिया की बात याद आ गई कि मोमिन आखिरत की जन्नत में दाखिल होने से पहले दुनिया की जन्नत में जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि ज़िंदगी जन्नत बनने लगती है इस किताब से जुड़कर? करो क्या, फ़ैज़ा क़रातल कुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांग लो। ये देखिए इस खुलासे में आपको ये जो चीदा चीदा आयतें आती हैं इसको अलग लिखें तो आपके पास ये सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, सूरत फातिहा पढ़ाते हुए आपको इस आयत का हवाला दिया जाता है, पहला सबक जिस दिन आप कुरान पढ़ने बैठते हैं आपको कहा जाता है कि जब कुरान पढ़ो तो औसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ो, और उस वक्त दलील में ये आयत लिखाई जाती है कि अल्लाह कहता है कि जब कुरान पढ़ो तो औसु बिल्लाह पढ़ो, क्यों भाई कुरान पढ़ने बैठे हैं, कोई फिल्म देखने थोड़ी बैठे हैं कि औसु बिल्लाह पढ़ें, इसलिए कि जितना कुरान पढ़ने के लिए आने वाले को शैतान बहकाता है उतना फिल्म देखने वाले को नहीं बहकाता, उसको पता है फिल्म देख के इसने को मेरे खिलाफ काम नहीं करना, कुरान जब आप समझ के पढ़ते हैं शैतान इतने डाउट्स डालता है, ऐसे नामुमकिन लगता है आपको कि हाय अल्लाह मेरा ये छूट जाएगा, हाय मेरी दोस्तें छूट जाएंगी, मेरा घर छूट जाएगा, मेरे मशगले छूट जाएंगे, और हमें तो बाज़ अपने गुनाह इतने प्यारे होते हैं कि हम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते, ये अलग बात है कि कल क़यामत के दिन मैदान मख्शर में कहेंगे कि लो अन्ना बैना हु व बैना अमदम बईदा, अल्लाह दूर की मुसाफत कर दे मेरे गुनाहों में और मेरे बीच में, अल्लाह बाइद बईनी व बईना ख़ता या, लेकिन दुनिया में हम अपने गुनाहों को बहुत सजाते हैं, तो अल्लाह ताला बताते हैं कि ऐसे वक्त में जब तुम्हारा कुरान पढ़ने को दिल ना चाहे, खौफ आए, तो उस बिल्ला पढ़ो करो, क्योंकि इन्नहु लैसा लहु सुल्तानु अलल्लज़ीना आमनू, इसे उन लोगों पर कोई गलबा हासिल नहीं होता जो ईमान लाते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, हाँ इसका जोर तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर चलता है जो इसको अपना सरपरस्त बनाते और इसके बहकाने से शिर्क करते हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ी खबर है, कुरान पढ़ने या इल्म सीखने के दौरान शैतान आता हर एक के पास है वसवसा डालकर, लेकिन उसकी बात पे छोड़ता कौन है, यहाँ आयत में जवाब लिखा हुआ है, उसका गलबा सिर्फ उन पे होता है जो पकड़े जाते हैं उसके हाथों में, या तवल्लौ ना, दोस्ती है, शक है, कोई ना कोई उसमें सुस्ती आ गई है, ज़िंदगी में और कोई अट्रैक्शन आ गई है, इसके अलावा सच्चे मोमिन ऐसे वसवसों पे क्या कहता है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर उसके बाद मनसूख और नासिख आयतों की थोड़ी सी बात है, वह इज़ा बदलन आयतम मकान आयतिन, जब हम एक आयत को की जगह दूसरी आयत को नाजिल करते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये कुरान खुद घड़ते हो, असल बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ हैं, इनसे कहो इसे तो रूहुल कुदस ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ से तदरीज के साथ नाजिल किया है ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को पुख्ता कर दे, اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ دکھا دے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. قرآن بندے کی فطرت کی رعایت کرتا ہے. جیسے ایک ان بچے کو آپ شروع میں بڑا سا بوجھ نہیں پکڑوا دیتے, آہستہ آہستہ وہ بوجھ پکڑ لیتا ہے. کھانا ایک دم آپ اس کو روٹی پہ نہیں لگاتے, دودھ سے دلیا, دلیے سے روٹی پہ آتا ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تدریج رکھی, لوگوں کے اوپر آہستہ آہستہ حکم لاتا ہے. اور بہترین طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یوز ٹو کرو. جب ہم بہت ظاہری پابندیاں لگاتے ہیں دین کے لیے, یہ کرو وہ کرو, تو پھر انسان مشکل میں آتا ہے. لیکن جب انسان سہنے لگتا ہے پھر اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. اس خوبی کو بعض لوگ خامی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ تو بڑے لینیئنٹ ہیں, یہ کیسا دین پیش کر رہے ہیں کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. اور پھر لوگ جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے تھے اس کا تذکرہ, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص اس کو سکھاتا پڑھاتا ہے. حالانکہ ان کا اشارہ اس آدمی کی طرف ہے جس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے, اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا. اللہم لا تجلنا منہم. دعا کیجیے. اللہ کے نبی پر بڑی باتیں تھے. اللہ کے نبی خالص دل سے سنسیئرلی لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے تھے, اور لوگ باتیں کرتے ان کا کوئی مفاد ہے نہیں, یہ کسی کے ایجنٹ ہے نہیں, یہ آپ کو یہ وہابی بنا دیں گے, یہ وہ کر دیں گے. اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں, آپ فکر نہ کریں, آپ اپنا کام کرتے تھے, ان کی باتوں پہ اعوذ باللہ پڑھیں. اور توفیق اس سے چنتی ہے جس کے لیے اللہ نے اصلاح کا ارادہ نہیں کیا جاتا. اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا, بلکہ جھوٹ تو وہ لوگ کھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں. اب ایمان کی کیفیت, اس اگلی آیت کو پھر ہائی لائٹ کیجیے. سورت نحل میں بہت ہی زیادہ خوبصورت آیات ہیں جس کو بار بار ہائی لائٹ کرنے اور غور و فکر کی ضرورت ہے. اسی میں سے یہ آیت عمار بن یاسر کے بارے میں, یہ اس خاندان کا فرد ہے کہ جو بالکل ابتدائی درجے میں مسلمان ہو گیا تھا. اتنے ظلم اور ستم تھے کہ کافر ان کو مارتے تھے. سمیہ کے یہ بیٹے تھے, بی بی سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. ابو جہل کی لونڈی تھی, جسم کو دو ٹکڑوں میں بٹوا دیا تھا, ایک اونٹ کے ایک طرف اور دوسرے کے دوسری طرف باندھ کر دونوں کو مخالف سمت میں جرایا. اسی طرح ان کے شوہر جو تھے یاسر تھے, ان کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ کیا گیا. بالکل اسی طرح جب ان کے بیٹے کو پکڑا, کہنے لگے کہ یا تو یہ کہو کہ محمد جو کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم, یا پھر یہ ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. عمار ان کا نام تھا. انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت وہ بات کہہ دی جو انہوں نے کہی, لیکن دل پہ بڑا بوجھ آیا کہ میں نے کیا کہا. وہاں سے جب بچے سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی آج میں نے کیا کیا, میرا دل تو ایمان پہ تھا لیکن میں نے ایسی بات بول دی جو مجھے نہیں بولنی تھی. اس پر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمار تیرے دل کی کیا حالت ہے. کہا اللہ کے نبی دل تو ایمان پر مطمئن ہے. تو پھر اس پر یہ آیت اتری کہ من کفر باللہ, کوئی بات نہیں اگر کسی کی مجبوری میں کوئی جان بچانے کے لیے ایسی بات کر دی, قلبہ مطمئن بالایمان, یہ مومن کا دل ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے, مسرور ہوتا ہے, تو پھر خیر ہے. مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا, اس پر اللہ کا غضب ہے, اور ایسے سب لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا, اور اللہ کی عادت ہے کہ وہ ان لوگوں کو نجات کی راہ نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کی ناشکری کریں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دیں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر, اور یہ لوگ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور یہی لوگ آخرت میں خسارے میں رہیں گے. دعا کیجیے اللہم لا تجلنا منہم, اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. اس آیت میں ہائی لائٹ کیجیے گا استحب الحیات الدنیا للآخر. ہم جب اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں نا, تو بیچ میں دنیا پڑی بھی دکھتی ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیا زیادہ لے سکتے ہیں. آج بھی دیکھیے کسی بچے کو حافظ بنا دو, ہاں دنیا تو پھر اس کی بگڑی جائے گی. ہاں فلا عالم بن جائے, پھر پتہ نہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا. حالانکہ جس رب نے جنت دینی ہے اسی نے دنیا دینی ہے. دیکھیے ماں کو ناراض کر کے ماں سے زیادہ لیں گے یا ماں کو راضی کر کے؟ راضی کر کے. ہم جتنا اللہ کے کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں, اللہ وہ چیزیں ہمارے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں جو لوگ مار مار کے اپنے آپ کو لیتے ہیں. دنیا اس بندے کے قدموں میں ذلیل ہو کے پڑتی ہے. اس لیے کبھی دنیا کی محبت پہ آخرت کو نہ چھوڑیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفلت میں یہ لوگ ہیں. اب یہ دلوں پہ اور کانوں پہ مہریں کیا ہیں, حق بات اچھی نہیں لگتی. 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گے, 3 گھنٹے کی قرآن کی کلاس میں دل نہیں لگتا. غیبتیں کرتے کرتے زبان نہیں تھکتی, قرآن ایک صفحہ پڑھیں گے تھک جائیں گے. گانے سنتے بری چیزیں سنتے تھکتے نہیں, لیکن ذرا کوئی اچھی بات سننی پڑے تو مشکل ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر غفلت میں ہیں. ہاں لیکن ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا, بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر نفس اپنے بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس کو دیکھ لیجئے، یہ بات ہے سوچنے اور سمجھنے کی کہ جب کسی بندے کو دنیا میں اللہ کی بات سننا، ماننا اور اس پہ عمل کرنا مشکل لگے تو اس وقت اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگے۔ دیکھیے قیامت کو ذرا سوچئے، ہم اپنے اعمال کی سزا میں بیٹھے ہوئے بھگت رہے ہیں، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا۔ میں جب اس آیت کو پڑھتی نا تو میرے ذہن میں پتہ کیا آتا ہے؟ پتلی تماشا۔ پتلیاں آپ نے دیکھی ہوں گی یوں ناچتی، پہلے دور میں ہوتی تھی، اب تو ضرورت ہی نہیں، اب تو باربی آ گئی اور نہ جانے آپ جو مرضی دیکھ لیں، ٹیلی ٹی وی کھولے، کمپیوٹر کھولے ملے گا۔ پہلے دور میں لوگ پتلیاں چلاتے تھے، اوپر اس کے دھاگے بندھے ہوتے تھے، اس کو ہلاتے تھے، یوں یوں آتی تھی۔ تو میں یہ جو نفس ان تو جا دلوں پڑتی تو مجھے ایسے لگتا ہے ہم میں سے ہر ایک قیامت کے دن پتلیاں بن کے آئیں گے اور جھگڑ ہوں گے، ہائے مجھے بچاؤ، ہائے مجھے بچاؤ۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہم اللہ کا دین سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے راستے کی مشکلات نہیں سہتے۔ آپ دیکھیے کیونکہ ڈاکٹر بننے کے لیے 5 سال گھر سے دور رہے گا، قرآن سیکھنے کے لیے 1 سال گھر سے دور رہنا مشکل ہے، کوئی پیسہ کمانے کے لیے عورت صبح نکل کے رات تک بچوں کو پیاسا بھوکا چھوڑتی ہے، لیکن جب دین کے لیے کہیں تو کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دو۔ ہم اللہ کے دین کی مشکلات نہیں سہتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے کی مشکلات پہ صبر کریں گے اللہ اس قیامت کی مشکلات میں ان کو مدد کرے گا۔ اب یہاں مثال دی گئی، مکہ میں اللہ کے نبی آئے، مکہ والوں پہ یہ اللہ کی ایک رحمت تھی، لیکن لوگوں نے اس نعمت کی اتنی نا قدری کی، حالات ایسے پیدا کر دیے کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ آئیے ذرا اس ٹیکسٹ میں اس آیت کو سنتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق مہیا کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا۔ یہاں نعمت میں لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، تب اللہ نے وہاں رہنے والوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار عذاب نے ان کو لے لیا اور وہ بلا شبہ ظالم ہو چکے تھے۔ ہمارے پاس بھی کوئی نعمت ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب۔ ہر ایک کو تو یہ موقع نہیں مل رہا جو ہمیں ملا، ہر ایک کو اللہ کے دین کی خدمت کا موقع نہیں ملتا، ہر ایک کو اللہ کے دین کے لیے نہیں بلایا جاتا۔ تو کیا اگر ہم اس کی ناشکری کریں گے تو خوش رہیں گے؟ ہرگز نہیں رہیں گے۔ تو نعمتوں کی ناقدری کرنے والے دنیا میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ لکھ لیجئے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو، آپ کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی، اسباب موجود ہیں، حالات موجود ہیں، آپ اس کو چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں، آپ اس کو چھوڑ کے بچے پالیں، آپ اس کو چھوڑ کے جاب کریں، آپ اس کو چھوڑ کے لاکھوں بھی کما لیں، واللہ ہی آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ فذاقہ اللہ لباس الجوع، اللہ اتنی بھوک ڈال دیتا ہے، دنیا جتنی مانگو اتنی کم لگتی ہے۔ اور خوف کے نیچے لکھ لیجئے ڈپریشن۔ آج آپ کو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کا تو تحفہ ہی ڈپریشن ہے۔ وجہ کیا؟ کہ لوگوں نے اللہ کے دین کو پیچھے ڈال دیا۔ میں نے اپنی پچھلی زندگی میں آزمایا، جس نے اس دین کو چھوڑ کر کسی اور آفر کو قبول کیا ہے، بچوں کی شادی کی زندگی کی، ایسی ہوتی ہیں اچھے بھلے آتے آتے چھٹ جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا جی، تو کیا ہوا؟ پہلا بچہ پیدا ہوا دنیا میں۔ شادی ہو گئی تو کیا ہوا؟ شادی ہو گئی ہے، کوئی بڑا کام تو نہیں ہوا۔ جس نے چھوڑا، کچھ سال کے بعد وہ ڈپریشن میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اے لوگو خوش رہنا چاہتے ہو تو جو کچھ حلال اور پاک رزق اللہ نے تم کو بخشا اس کو کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ تھوڑے میں کفایت ہے اگر اللہ کی رضا کا ہو، اور بہت میں بے برکتی اگر اللہ کی ناراضگی کا رزق ہو۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا خوبصورت اس موقع پہ ذہن میں آ گیا کہ اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، آتی ہو جس سے پرواز میں کوتاہی۔ مفہوم ہی بتاؤں گی، شعر تو مجھے آتے نہیں صحیح، لیکن حقیقت ہے وہ مال جو آپ کو اللہ کے دین سے، نماز سے اور اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے سے روکے، دعا کیجیے وہ رزق نہ ملے کیونکہ اس کے پیچھے آ گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ۔ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة فسألو گو جو اللہ نے حلال اور پاک رس تم کو بخشا اس کو کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی ادا کرنے والے ہو اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا وہ کچھ بھی نہیں مگر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا اور پھر بھی کوئی اگر مجبور کر دیا جائے اور ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یعنی ٹرانسگریشن اور ضرورت کی حد سے تجاوز کرنے کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو باتیں تمہاری زبان نے جھوٹے احکامات کی صورت میں بیان کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ اور بات یہ ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے گا، متاع قلیل ولہم عذاب علیم، دنیا کا عیش چند روز کا ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا تھا جو آج مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پیچھے کیا، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہود کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم پر کر چکے۔ کہاں کر چکے، سب بولیے، کہاں حلال حرام کا تذکرہ پڑ چکے؟ سورت مائدہ میں۔ یہ ہمارا ان پر ظلم نہ تھا بلکہ یہ ان کا اپنے اوپر ظلم تھا جو وہ کر رہے تھے، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برے کام کیے اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو کوئی بات نہیں، کتنے گناہ کر کے بندہ آ جائے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بھی معافیوں کا تذکرہ ہو تو ابراہیم کا تذکرہ ضرور آتا ہے کہ ان اور ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، یہ بھی آیت ہائی لائٹ کیجئے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، یعنی ایک فرد نے اتنے کام کیے جو ایک پوری امت نہیں کر پاتی۔ میں ہمیشہ اس آیت کو اپنے لیے موٹو بناتی ہوں، اللہ ہم جیسے بیکار اور ناکارہ لوگوں سے بھی یہ کام کرا لے۔ بھیڑ سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے بڑے مجمع بھیڑ ہے اگر کام نہیں کرتے، اور وہی بھیڑ سمٹ کر چند اچھے کام کرے تو وہ لیڈر بن جائے گی۔ کہا کہ ابراہیم اپنی ذات میں اکیلے تھے، کوئی حالات نہیں تھے، کوئی اسباب نہیں تھے، خاندان نہیں ان کے ساتھ، برادری نہیں ساتھ، لیکن ڈٹ گئے، کیونکہ للہ حنیفہ، اللہ کا متی اور فرما بردار یکسو تھا، اور وہ کبھی مشرک بھی نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ چار باتیں اس کو آپ اپنے اندر ڈھونڈیے گا، میں ہوں امت، قانت ہوں، قنوت ہے دوام اور عاجزی، حنیف ہوں، اور شرک تو نہیں ہے میری زندگی میں، ابھی بھی ڈسٹریکشنز تو نہیں میری لائف میں، اور سب سے بڑی بات شاکر الینومی، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ شاکر بندہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ اس علم کی نعمت کی قدر کریں گے اللہ آپ کی اس کو بڑھائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ اس کو کیا کیا دے رہے ہیں، اس کو بھی 1 2 3 کیجئے گا۔ نمبر ایک، اجتبا ہو، اللہ نے اس کو چن لیا۔ کیا چنا، کوئی مرسڈیز گاڑی دے دی؟ اللہ کا چناؤ یہ نہیں ہوتا۔ 1000 گز کا گھر مل گیا؟ نہیں، اللہ نے امام بنا لیا۔ اور وہداہ الی صراط مستقیم، یہ دوسرا انعام تھا، اللہ نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا۔ کیا ہم سیدھے راستے کو ایک ہدایت سمجھتے، نعمت سمجھتے؟ ہم تو بھٹکنے کو کہتے ہیں موجی ہے، موج میں، نہیں۔ تیسری خوبی، اللہ نے ان کو کیا دی، وَآتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ دیا۔ کیا دیا، اس کی ڈیٹیل آپ سن چکے ہیں، دنیا کے سارے الہامی مذاہب ان کی ذات سے چلتے ہیں، امت مسلمہ میں ان کا تذکرہ کر دیا، درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کا نام کر دیا، ان کی نسلوں تک خیر رکھی، اور اسی طرح ان کا ذکر خیر رکھا۔ اور آخری بات ادھر آیت میں، وَإِنَّهُ بِالْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں یہ صالحین میں سے ہوگا۔ کیا ملے گا، جا کے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب جو اللہ کے عرش کے پاس قیامت کے دن بندہ ہوگا وہ حضرت ابراہیم ہوگا۔ اسی طرح آخرت میں ان کو نعمتوں میں جو نعمت ملے گی، سب ننگے اٹھیں گے، برہنہ نیکڈ، جیسے بچہ دنیا میں نیکڈ آتا ہے قبروں سے نیکڈ نکلیں گے، سب سے پہلے جن کو خلت پہنائی جائے گی یعنی ڈریس اپ کیا جائے گا وہ ابراہیم ہے۔ کیوں کہ آگ میں ڈالتے وقت ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اور اللہ نے ان کو نہ جانے کیا کیا دینا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان کی محبت دے اور جنت میں ہمیں ان کے ساتھ کرے۔ ثم اوحینا الیک، یہ ہے ایک اور نعمت ابراہیم کی کہ پھر ہم نے ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان کی ہی نسل میں پیدا کی، اور ان کی طرف عکس وہی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقوں پہ چلو، اور مشرکوں میں سے وہ نہ تھا۔ آپ اس پوری صورت میں دیکھ رہے ہیں، فوکسڈ ہونے اور دوسروں کی باتوں کی پرواہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ رہا سبت والوں کا واقعہ، تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اللہ کے احکامات میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب ان سب باتوں کا قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس کے بعد آخری چند آیات جو نہ صرف یہ کہ سورۃ نحل کی خوبصورت آیات ہے بلکہ پورے قرآن پاک میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے سنہری اصول ہیں۔ یہ ہے وہ آیات جن کی بنیاد پہ ایک پورا دعویٰ کورس ہے، اور انشاءاللہ آپ یہاں کریں گے۔ آپ کے اسی ایڈوانس کورس میں آپ کو دعوت اور تبلیغ کے اصول اور ضابطے بتائے جائیں گے، یہاں اس کا خلاصہ سن لیجیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، دیتے ہیں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے معاملہ کرو، بحث کرو ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یعنی جب بحث کی نوبت بھی آ جائے تو آوازیں بلند نہ ہو، عزت کرو ایک دوسرے کی۔ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم بدلہ لو تو بس اسی قدر بدلہ لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی، لیکن اگر تم صبر کر لو تو یقیناً جس صبر کرنے والوں کے حق ہی میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ تقویٰ سے کام لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے اور احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ان آیات میں آپ دیکھیے کہ تدریج کے ساتھ اللہ کے دین کی بات ہے، یہی خوبصورت میتھڈالوجی ہے۔ دین کی طرف آنے والا جو نیا نیا انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی طرف آنے والا بندہ اتنا خوفزدہ ہوتا ہے کہ اس کو خوف آ رہا ہوتا ہے، ڈرتے مجھتے قدموں سے آتا ہے۔ اس لیے جو بندہ نیو کمر ہو اس کو بہت پیار سے لینا چاہیے۔ آپ جیسے لوگ ایڈوانس کورس کرنے والے اور ایک جو نئے کورس میں آ کے آج اعوذ باللہ کی تفسیر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ میتھڈالوجی میں ڈفرینس ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ بالکل فرق ہے، بچوں کی تربیت میں بھی یہی بات ہے جو ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ تو اس کی انشاءاللہ تفصیل میں آپ کو پورا کورس کرائیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہاں پہ خلاصہ پورا ہوا اس حصے کا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔